گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, سلسلہ دار الافتاح اہل سنت کا وقت ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ عزوجل آج آپ کی کالز اور ویڈیو جو سوالات ہیں ان کے اندر جو شرعی مسائل پوچھے گئے ہیں انشاءاللہ دار الافتاح اہل سنت کے مفتی صاحب سے ہم پوچھیں گے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور اس کے بعد جو سوالات آپ کی جانب سے ہمیں موصول ہوئے انشاءاللہ مفتی صاحب سے وہ پوچھیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک سوال میں ابتدان پوچھ لیتا ہوں پھر کالز لیں گے. بہت دفعہ ہم نے یہ سوال کیا لیکن لوگ بار بار یہ پوچھتے ہیں, انہیلر کا استعمال, جو دمے وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں, اس میں کوئی دوائی بھی ڈلتی ہے مخصوص, اور وہ روزے کی حالت میں بھی ان کو لینا ہوتا ہے, تو کیا اس کا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. انہیلر میں چونکہ کیمیکل کے اجزاء موجود ہوتے ہیں, لیکوڈ دوا ہوتی ہے جو پمپ کے ذریعے سے حلق اور اس کے ذریعے پھیپھڑے تک پہنچتی ہے, تو اس طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی یاد رہتے ہوئے کہ اس کا روزہ ہے اور وہ پھر اگر اس حالت میں انہیلر کا استعمال کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, تو انہیلر کا استعمال روزے کو توڑ دیتا ہے.
تو اب اگر کوئی مریض ہو بہت زیادہ مر جائے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں, اب ایسا کوئی مریض ہے کہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو ہر دو گھنٹے بعد ہر گھنٹے بعد انہیلر کا استعمال کرنا پڑ رہا ہو کہ سانس اس طرح اکھڑ جاتی ہے اس کی, تو اس کے لیے تو یہ رخصت ہو جائے گی کہ اگر اس کی مسلسل کنڈیشن کچھ دنوں سے ایسی ہی چل رہی ہے کہ اس کو ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد حاجت پیش آ جاتی ہے اور نہ انہیلر کا استعمال کرے تو ایک دم طبیعت بگڑ جائے گی, تو شریعت مطہرہ یہاں پر پھر آسانی فرماتی ہے کہ یہ آدمی پھر اتنے عرصے تک اتنے دنوں تک روزہ ماہ رمضان کا نہ رکھے جب تک یہ کیفیت اس کی برقرار ہے. جب صحت یابی ہو اور روزہ رکھنے کی استطاعت نصیب ہو تو پھر بندے کو روزہ رکھنا
چاہیے, کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی, ایک کال چلائیے گا.
السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ شعبان کی 29ویں تاریخ کو بادل کی وجہ سے چاند نہ دکھائی دے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟
وہی کرنا چاہیے کہ جو اس دفعہ پاکستان والوں نے کیا ہے.
ٹھیک ہے
کہ 29 شعبان معظم کی کا دن گزرا اور جو اس کے بعد جو رات آئی ہے لوگ چاند دیکھ رہے تھے لیکن چاند نہیں دکھا, تو حدیث مبارکہ میں پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ 30 کی گنتی پوری کریں.
ٹھیک ہے,
تو پھر 30 کی گنتی پوری کرتے ہوئے ہم نے یہ کیا کہ 30واں دن ماہ شعبان المعظم کا گزارا اور اس کے بعد جو اگلا دن تھا وہ چاند رات کمپلسری وہ ماہ رمضان کی پہلی رات تھی ہی, تو اس میں نمایاں طور پہ چاند بھی نظر آیا تھا جو پہلی رات کا رویت ہلال کی صورت میں نظر آتا ہے, تو مغرب کی نماز پڑھتے ہی فوراً وہ چاند بھی اکثر جگہوں پہ بالکل صاف شفاف دکھائی دیا ہے. تو جب 29 شعبان المعظم ہو جائے اور اگلی جو رات آ رہی ہے اس رات میں چاند رات کا امکان بھی ہے اور اس بات کا بھی ہے کہ یہ 30ویں شب ہو شعبان المعظم کی, تو اگر چاند نظر نہ آئے تو اگلا دن 30 شعبان کو کے مطابق کمپلیٹ کیا جائے گا اور اس سے اگلا دن بھی ماہ رمضان کا روزہ رکھیں گے.
حضور, اب رمضان شریف کا چاند دیکھنے کا حکم ہے, دیکھا جائے تو 29 کو دیکھنے کے نہیں ملا, تو کیا آپ کنفرم ہے کہ 30 تو ہونی ہے, 30 کے بعد 31 نہیں ہوتا؟
جی جی.
تو کیا 30 کو بھی دیکھنے کا حکم کہلائے گا؟
اصل تو یہ ہے کہ جب 30 مکمل ہو چکے تو اب اس کے بعد اگلی جو شب ہے وہ چاند رات مانی ہی جائے گی. اب اس میں اگر چاند بھی پھر بھی کسی کو نظر نہیں آئے بالفرض بادلوں کی وجہ سے کسی کو چاند نظر نہیں آ رہا, تو وہ بالکل لازم ہے کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی شب ہے, چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو مہینوں کی جو دنوں کی گنتی ارشاد فرمائی, تو اس میں یوں ارشاد فرمایا کہ یہ, پھر یہ ارشاد فرمایا, پھر اس کے بعد ایک دفعہ اور فرمایا, تو فرمایا کہ مہینے کے جو دن ہوتے ہیں کبھی تو اس طرح ہوتے ہیں, یعنی تین مرتبہ دس دس انگلیوں کا اشارہ فرمایا, اور ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ اس طرح بھی مہینے کے دن ہوتے ہیں کہ دو دفعہ دسوں انگلیوں کو کھولا گیا اور بعد میں پھر ایک انگلی کو کم کر دیا, تو 29. تو یہ جو مہینے ہیں اسلامی مہینے تو وہ یا تو 29 ہیں یا 30 ہیں, 28 یا 31, جس طرح انگریزی مہینے ہو جاتے ہیں کہ فروری 28 کا ہو جاتا ہے, اور اسی طرح اکثر مہینے جو 31 تاریخ پر مشتمل ہوتے ہیں انگریزی, تو اسلامی مہینے یا تو 29 پہ ہوں گے یا
29 یا 30, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں,
کم یا زیادہ
نہیں ہے, اور 31 بھی نہیں ہوگا,
نہیں
بالکل فکس دو ہی سوتے ہیں, وہ بھی چاند کی وجہ سے کہ چاند
کے حساب سے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک ویڈیو سوال چلائیے گا.
روزے کی حالت میں الٹی ہو جاتی ہے تو اس میں روزہ جیسے ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟
وامٹنگ ہوتی ہے, الٹی آ جاتی ہے, کہ بھی کہتے ہیں
روزے کی حالت میں جو نارمل, جیسے اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں, بعض لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ ایک دم کڑوا پانی آیا اور پورا حلق منہ میں عجیب سا بدمزہ ہو گیا, تو کیا اس سے روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تو اس طرح کڑوا پانی فقط منہ میں آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بالفرض اگر کسی کو وومیٹنگ اتنی ہوئی کہ جس کو وہ روکنے پہ قادر نہیں تھا, تو منہ بھر کے جس کو کہا جاتا ہے فقہ اصطلاح میں, تو جس کے روکنے پہ آدمی قادر حتی الامکان وہ قدرت نہیں پا رہا ہوتا, تکلف کے ساتھ روکنی پڑے اسے, تو اس طرح کی کیفیت میں اگر کہ آ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں ایک صورت یہ بنتی ہے کہ منہ بھر کے, یعنی وہ کے وہ الٹی کہ جس کو بتکلف روکا جائے اور ایسی منہ بھر کے وہ آئے, تو اس میں سے اگر کچھ واپسی اگر کسی نے حلق سے انڈیلا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, بشرطے کہ الٹی ہوتے وقت روزے وہ نگلتے وقت روزہ دار ہونا یاد ہو, تو ورنہ وومیٹنگ چاہے کتنی ہی ہو اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا.
ٹھیک ہے. روزے کی حالت میں جو جسم کے بال ہوتے ہیں غیر ضروری بال, کیا وہ صاف کیے جا سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سنا یہ ہے کہ ان کا بھی روزہ ہوتا ہے لہذا ان کو صاف نہ کیا جائے, کوئی ایسی قید ہے؟
ایسی تو کوئی قید نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں ان کو بالکل صاف کرنا کوئی منع ہے.
ٹھیک ہے,
ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اور رہا یہ کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے غیر ضروری بالوں کو صاف کر دیا تو اس میں روزے پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑتا, روزہ بھی ہو جائے گا, روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے, اور روزے کی حالت میں یہ منع بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
البتہ یہ ہے کہ جس طرح ایک روزے دار کے جسم سے ان بالوں کا تعلق ہے, اور 40 دن کا عمل دن کا عرصہ بھی پورا نہیں ہوا ان غیر ضروری بالوں کو صاف کیے, تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ابھی صاف کیے جائیں, تو اگر کوئی روزہ کھولنے کے بعد صاف کرے اس حیثیت سے کہ میرے جسم کے تمام اجزاء اعضاء اس کا رواں رواں بھی روزے کی حالت میں ہی پورا وقت گزارے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, لیکن منع بھی نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی کراہت کسی طرح کی,
کسی قسم کی کراہت نہیں ہے.
جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اپنا لحاب نکل سکتے ہیں نہیں؟
روزے کی حالت میں یہ بھی ایک کثیر پوچھے جانے والے سوالات میں سے ہے کہ بلغم منہ میں آ گیا تو تھوک منہ کے اندر پیدا ہو گیا, تو اب اس کو کیا نگلیں یا تھوکیں؟ تو دیکھیں اب یہ نگلیں یا تھوکیں یہ ایک الگ چیز ہے کہ بلغم کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے, تھوک کوئی پینے والی چیز نہیں ہے, تو اگر منہ میں اس طرح کی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو ان کو تھوک دینا چاہیے, لیکن ان کو اگر کوئی نگل لے تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ عام طور پہ لوگ تشویش میں آ جاتے ہیں, اکثر نوجوان طبقہ وہ روزہ رکھنے کے بعد اکثر ان کو تھوکتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ بار بار وضو خانے میں جا رہے ہوتے ہیں. معتکفین کی ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو مسجد کے وضو خانے میں بار بار جا کے تھوکتے رہتے ہیں, کیا ہوا بھائی منہ میں تھوک جمع ہو گیا, پانی جمع ہو گیا, تو اس کے پی لینے سے جو خود بخود منہ میں پانی یا تھوک جمع ہو جاتا ہے اس کے پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور بار بار یہ تھوکتے رہنے کا عمل یہ اچھا نہیں ہے.
ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین کے میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ کہتے ہیں کہ سجدہ کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، تو کیا نماز کے دوران سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ پہلا جو سنا ہے یہ بھی صحیح ہے، اور اگلا عمل کرنا
سجدہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے، تو نماز کے اندر جو سجدے والی کیفیت ہوتی ہے تو یہ عام جو ارکان ہیں قیام رکوع اس کے مقابلے میں سجدے والی کیفیت وہ زیادہ قرب الہی کا باعث ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے تو نفل نماز کے اندر وہ اگر تسبیحات جو سجدے کی ہیں وہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی دعا کرنا چاہے تو وہ نفل نماز میں عربی زبان میں وہ دعا کر سکتا ہے، اور یہ تھوڑا سا شاید مشکل ہو جائے گا. تو اپنی فرض نماز یا سنتیں یا اگر امام ہے تو وہ ایسا نہ کرے، تو نفل نماز میں اگر کوئی کرنا چاہے تو اس میں گنجائش ہے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. شرعی پردہ کے کیا اصول ہیں، کیا پابندیاں ہیں، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے، بالخصوص کمبائنڈ فیملی جو ہے جو مل کر رہتے ہیں ایک ساتھ، اس میں.
اس میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ پردے کے بارے میں سوال جواب اس کے اندر خاص کر ان خواتین کے لیے کہ جو گھر میں ہیں اور دیور وغیرہ سب کمبائنڈ فیملی ہوتی ہے اور مہمانوں کا بکثرت آنا جانا ہوتا ہے، گھر کے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل پردے کے بارے میں سوال جواب میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تو تفصیل وہاں سے اگر یہ پڑھ لیں تو زیادہ مناسب.
ٹھیک ہے، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ کو مل سکتی ہے اور دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اور الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت اس کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس میں بھی بک اسٹور کے اندر یہ کتاب موجود ہے، اور غالباً مختلف زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہے. آپ اس کو حاصل کیجیے، اور ہر گھر کے اندر یہ کتاب ہونا ضروری ہے، چاہے اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، چاہے بچے ہوں، تھوڑی سی زیادہ عمر ہو، تو ان سب کو یہ چاہیے کہ یہ کتاب پڑھیں. اور شریعت مطہرہ نے پردے کے حوالے سے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے کیا احکام بیان کیے، الحمدللہ اس کتاب میں بہت ہی اچھے اور آسان انداز کے اندر تحریر کیے گئے ہیں پردے کے بارے میں سوال جواب. اس کتاب کو ضرور حاصل کیجیے. ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جیسا کہ فرض روزوں میں اگر سحری نہ کریں تو فرض روزوں رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن سنا ہے کہ ہم نے اگر نفلی روزوں میں سحری نہ کریں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فاقہ کہلاتا ہے، تو مفتی صاحب میری رہنمائی فرما دیں کہ آیا کہ اگر ہم نے سحری نہ کی، یہ کہ سحری میں نہ ہو سکے اور ہم نے روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ لیا نفلی، تو آیا کہ وہ روزہ ہوگا یا فاقہ کہلائے گا؟
جی حضور،
دیکھیں روزہ اور فاقہ اس کے اندر نیت کا ہی فرق ہے. ایک آدمی ہے جس کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، وہ پینے کو بھی کچھ نہیں مل رہا، کھانے کو بھی کچھ نہیں مل رہا، تو وہ تو ایک دن کیا دو دو دن تک بھی بھوکا رہ سکتا ہے، اس کو بھوک کی کیفیت برداشت کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. تو فاقہ ایک الگ چیز ہے. روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے بنیت عبادت صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوک پیاس اور بشری جو تقاضا ہم بستری وغیرہ اس سے بچ کر یہ سارا وقت گزارنے کا نام ہے روزہ.
ٹھیک ہے،
تو اب روزے کے اندر نیت ضروری ہے، تو فرض جو روزہ ہے نیت اس میں بھی ضروری ہے، نفل روزہ ہے تو نیت اس میں بھی ضروری ہے، کہ بغیر نیت کے نہ فرض روزہ ہوگا نہ نفل روزہ ہوگا. تو اب یہ ہے کہ نفل روزے میں سحری کی یا نہیں کی، تو سحری کرنا یہ سنت ہے اور نفل روزہ رکھنا یہ نیک کام ہے، مستحب ہے. تو اگر کسی کو سحری میسر نہیں آئی اور روزہ رکھنے کا اس کا ارادہ ہے، آنکھ ہی اس وقت کھلی جب صبح صادق ہو چکی، فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب وہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے، تو روزہ رکھنا بالکل اس کے لیے جائز ہے. اس کو فاقہ کہہ کے اس سے روزے کی نفی کرنا یہ غلط ہے.
صرف فاقہ ہے تو پھر کھا لیں، کس نے منع کیا؟ اگر آپ فاقہ سمجھتے ہیں اس کو،
اس کو فاقہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں.
ٹھیک ہے،
سحری کھانا یہ سنت ہے. اب یہ سنت قصدن اپنے آپ کو سنت سے محروم رکھنا یہ بری بات ہے، لیکن روزہ رکھنے کی نیت تھی، سحری میں اٹھنے کا ارادہ تھا اور آنکھ نہ کھل سکے اور صبح صادق ہو چکی، تو اب وہ اٹھتا ہے اور سحری نہیں کیے روزے کی نیت کر لیتا ہے، تو اس کا یہ روزہ ہو جائے گا، اس کو فاقہ نہیں کہہ سکتے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایک میسج کے اندر سوال پوچھا گیا تراویح کے متعلق، کہ کیا تراویح الگ الگ جگہ پر پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایک دن ایک جگہ پر، دوسری دن دوسری جگہ پر، سفر میں ہے یا ویسے ہی بس آگے پیچھے آنا جانا ہے، افطار کے لیے کسی کے گھر چلے گا وہیں تراویح پڑھ لی، تو کیا
تراویح کے لیے ایک تعداد ہے جو اس طرح کا سوال کرتی ہے تو یاد رکھیں تراویح ایک جگہ پڑھنا یا متعدد جگہوں پہ پڑھنا ایسا کوئی حکم کہیں کتابوں میں مذکور نہیں ہے. تراویح پڑھنی ہے, 20 رکعتیں پڑھنی ہیں, جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے, صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت سے چلا آ رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر ایک مسجد میں آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ روزانہ کا وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پورا قرآن پاک آپ کو سننا مل جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اب دوسری مسجد میں کہیں پڑھیں گے جائز وہ بھی ہے, لیکن ایک مجھے تھوڑا ذہن میں آتا ہے کہ کہیں ڈیڑھ سپارہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے, کہیں سوا سپارہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے, تو آپ کے کچھ نہ کچھ سپارے سننے سے رہ سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس مسجد میں تراویح جیسے شروع کی ہے تو کمپلیٹ بھی اسی میں کرتے ہیں تاکہ پورا قرآن سننے کا ثواب بھی نصیب ہو جائے. اگر بائی چانس ایسا ہو جائے کہ آپ کسی اور مسجد میں ہیں یا کبھی جماعت ہی نکل گئی تو آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بہر صورت تراویح تو سنت موقعہ ہی رہے گی, اور متعدد مساجد میں بھی اگر یوں آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ایک کال چلائیے گا.
آج کل رمضان شریف میں جب ہم تراویح پڑھنے جاتے ہیں تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عشاء کے جو فرض ہیں وہ باجماعت فرض ادا کرنے سے وہ رہ جاتے ہیں, کس وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں. تو جب وہ نماز تراویح جماعت سے ادا کرتے ہیں اس بعد جب وتر کا ٹائم آتا ہے تو باجماعت وتر ادا کیے جاتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو بندہ نماز عشاء کے فرض جماعت سے جس کے رہ گئے ہیں اس نے اکیلے میں فرض پڑھے ہیں, تو آیا کہ وہ شخص وتر باجماعت پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا, اس بارے میں کیا اسلام میں, یہ کائنڈلی مجھے کلیئر کر دیں.
اس میں بہت کنفیوژن رہتی ہے لوگوں کو.
تو جس کی عشاء کی نماز کی جماعت فوت ہو جائے اور پھر وہ اپنی عشاء کی نماز پہلے پڑھے پھر اس کے بعد تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائے, اب اس کے بعد جب وتر پڑھنے کا مرحلہ آتا ہے تو حکم یہ ہے کہ یہ وتر اکیلے ہی پڑھیں. لیکن اگر اس نے جماعت کے ساتھ وتر ادا کر لیے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, اس کے وتر کی نماز ہو جائے گی. تو اب یہ نہ ہو کہ کسی کی عشاء کی نماز فوت ہو اور وہ ڈائریکٹ تراویح کی نماز کھڑی ہے قائم ہو گئی, تو یہ نہ ہو کہ وضو کر کے آیا اور تراویح کی نماز میں ہی ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا. تو یاد رکھیں کہ تراویح کی نماز یا عشاء کی نماز کے تابع ہے.
ٹھیک ہے, پہلے عشاء
پڑھنی ہے اس کے بعد میں تراویح پڑھیں گے تو یہ تراویح کی سنت ادا ہوگی, ورنہ اگر عشاء کے فرضوں سے پہلے اگر کوئی 20 رکعت تراویح کی نیت سے پڑھ لیتا ہے تو اس کی یہ 20 رکعتیں نفل تو کہلائیں گی, تراویح کی سنت ادا نہیں ہوگی. تو اس سے پہلے عشاء کے 4 فرض پڑھ لیں, اب چاہیں تو 2 سنت پڑھیں یا تراویح کے بعد ان کو 2 سنتوں کو پڑھیں. تو تراویح کی جماعت میں شامل ہونے کے بعد اگر کوئی وتر جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وتر کی نماز ہو جائے گی. البتہ بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وتر بھی تنہا علیحدہ ہی پڑھے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. گیلے کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر کسی کے کپڑے گیلے ہو گئے بارش کی وجہ سے, یا ویسے ہی تو کیا نماز ادا کی جا سکتی ہے؟
گیلے کپڑے پاک ہیں,
ٹھیک ہے,
تو اس میں بلا شبہ نماز پڑھ سکتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کیفیت میں نماز پڑھنا ثابت ہے کہ آپ نماز فجر ادا فرما رہے تھے اور بارش ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو پیشانی تھی وہ پیشانی جس جگہ پہ لگ رہی تھی اس جگہ بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ جس کو ہم کہتے ہیں وہ پانی بن چکا تھا. تو اب جب بارش ہے اور کپڑے بھی گیلے ہی ہوئے ہوں گے, جب پیشانی کی جگہ پہ پانی ہے تو مسجد نبوی پہلے اس طرح آر سی سی کو ایسا نظام تو تھا نہیں, تو اس میں پانی آنے کی وجہ سے فرش بھی گیلا ہو گیا تھا. تو گیلے لباس میں چاہے وہ شاور کی وجہ سے گیلا ہو گیا ہو یا بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا ہو تو بلا شبہ اگر وہ کپڑے پاک ہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ایک ایس ایم ایس یہ بھی آیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں اے سی میں سو سکتے ہیں؟ ایئر کنڈیشن اب بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں, تو کیا روزہ ہے اور اس میں کیفیت تاری نہیں ہوتی ہے نا روزے والی کے روزہ رکھا ہوا ہے؟
ایئر کنڈیشن روم میں, اے سی کار میں بیٹھنا, سونا, جاگنا, کام کرنا, اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا.
ٹھیک ہے. اچھا, ایئر کولر لگے ہوتے ہیں یہاں تو باب المدینہ میں کم ہے, دیگر شہروں میں پانی پھینکتے ہیں وہ, اس میں آپشن ہوتا ہے کہ آپ پانی پہ آن کرتے ہیں اور ہوا کے ساتھ پانی آتا ہے, کیا ایسے ایئر کولر کے قریب بیٹھنا؟
اگر ایک پانی آتا ہے پانی چھینٹے آتے ہیں تو وہ چھینٹے سے منہ پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ پریشر نکل رہا ہو,
ٹھیک ہے,
جسے انہیلر کے ذریعے سے اگر دباتے ہیں تو اس کا پورا ایک اسپرے نکلتا ہے, یا جیسے الکوہل پرفیوم ہوتے ہیں تو پرفیوم کے باقاعدہ جب دباتے ہیں تو اس کا اسپرے ہوتا ہے,
ٹھیک ہے.
تو اس میں بوتل بھی اسپرے والی ہوتی ہیں, حجاج کرام بھی حج کے دنوں میں اسپرے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو اسپرے ہوتا ہے جس کے اندر باقاعدہ بخارات ہوتے ہیں اور وہ اگر یوں ناک کے ذریعے سے پھر حلق میں اتر جائیں گے تو اس سے روزے میں اثر پڑتا ہے, روزہ ٹوٹے گا. لیکن روم کولر کے کوئی بالکل اتنے قریب بیٹھا ہو, روم کولر کی چھینٹیں کوئی ایسی نہیں ہوتی,
ٹھیک ہے,
کہ کوئی اسپرے نما بالکل باریک باریک سی اس میں بنکیاں اور اس طرح وہ پھیلتا نہیں ہے, بس وقتاً فوقتاً کچھ کچھ چھینٹیں آتی رہتی.
جی جی.
تو روم کولر میں چونکہ ایسا اسپرے والا معاملہ نہیں ہوتا, باریک باریک بوندیں کبھی کبھی آ کے ٹپکتی رہتی ہیں, ہوا کے ذریعے آتی ہیں, تو وہ چونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حلق میں اتر جائیں, ناک کے ذریعے منہ کے ذریعے حلق میں اتر جائیں, تو ان سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر اسپرے ہو رہا ہو اور اسپرے کوئی پانی کا کر رہا ہو اور اس بالکل اپنے ناک کے قریب جا کے وہ اسپرے کرے, اس کے ذریعے سے پانی جو وہ ناک میں چلے جائے حلق سے نیچے اتر جائے, تو روزہ ٹوٹے گا.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر آنکھ میں کوئی ڈراپ ڈالا روزے کی حالت میں تو اس صورت میں کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جزاک اللہ.
حضور آنکھ ناک کان تینوں کو ہی بتا دے کہ کیا حکم ہے.
آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے جدید تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ آنکھ کے بالکل کنارے ناک کے قریب ایک نالی ہے,
ٹھیک ہے,
کہ جو براہ راست حلق تک پہنچتی ہے,
ٹھیک ہے,
تو آنکھ میں کوئی ڈراپ ڈالی آتی ہے تو اس کا اثر حلق میں کڑواہٹ کی صورت میں بھی محسوس ہوتا ہے, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسی ناک میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے تو ناک سے بھی حلق تک ڈائریکٹ مطلب منفذ راستہ ہے, تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا ناک میں دوا ڈالنے سے. اور البتہ کان کا حلق سے ڈائریکٹلی کوئی ایسا راستہ نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
تو اگر کان میں کوئی ڈراپ ڈالتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں البتہ یہ صورت ہے کہ کسی کا کان کا پردہ اگر پھٹا ہوا ہو, خراب ہو, ڈیمیج ہو چکا ہو, تو اب اگر ڈراپ ڈالنے سے وہ سوراخ ہونے کے باعث ڈائریکٹ حلق تک اگر پہنچ رہا ہے وہ ڈراپ, تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا. ورنہ نارملی اگر کان کے پردے سلامت ہیں تو کان میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا.
سرما ڈال سکتے ہیں آنکھوں میں؟
سرما آنکھوں میں روزے کی حالت میں لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
اس کے علاوہ کوئی بھی آپ چیز لگائیں گے؟ دوائی
اس کے علاوہ جیسے دوا ڈالیں گے جس کا باقاعدہ اثر محسوس بھی ہو رہا ہو حلق میں ٹیسٹ ذائقے کی صورت میں, تو اس طرح روزہ ٹوٹے گا.
روزے کی حالت میں دانت نکلوا سکتے ہیں؟ ایسے میں اس کے ذریعے سوال پوچھا گیا.
دانت نکلوانے کا جو مرحلہ ہے وہ پیچیدہ ہوتا ہے, تو اب یہ ہے دانت نکلوانے کو تو نکلوا لیا لیکن اس میں بلڈ جاری ہو جاتا ہے, اب اس کو روکنے کے لیے پھر دوا کا استعمال بھی کیا جاتا ہے, انجیکشن لگایا جاتا ہے, تو اب یہ دیکھ لیں کہ جو بلڈ نکلے گا وہ, یا دانت نکلوانے سے پہلے اگر کوئی انجیکشن لگوایا سن کرنے کے لیے تو اس کے اثرات جو انجیکشن کا لکوڈ ہے وہ اگر حلق میں اتر گیا, یا جو دوا لگائی دانت نکلنے کے بعد اس کو سن کرنے کے لیے یا درد میں کمی لانے کے لیے جو دوا لگائی جائے گئی اگر وہ حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ ٹوٹے گا. ورنہ اگر حلق سے نیچے اترنے والی کوئی بات نہیں پائی جا رہی
تو
یوں پھر داڑھ نکلوانے سے دانت نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا,
ٹھیک ہے, لیکن اصل جو آپ نے بتایا ایسا ہی لگتا ہے کہ ہوتا ہو,
کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے, تو ایسے اگر کسی کو ہو اور برداشت کر سکے تو روزے کے بعد میں یہ کام کروائے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی و دار الافتاء علیہ سنت سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا, روزے سے متعلق, نماز سے متعلق مختلف احکام آپ نے سیکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی.